السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب ایسی باتیں کر جاتا ہے جو برائیوں کی طرف لے جانے والی اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی ہوتی ہیں، اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ جن کو دین کا بھی علم ہوتا ہے وہ بھی بعض دفعہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. یہ باتیں یا حرکتیں جو جان بوجھ کر کی جا رہی ہوں یا انجانے میں کی جا رہی ہوں، لغو فضول یا بہودہ حرکتوں میں شمار ہوتی ہیں. اور ایسی حرکتیں کرنے والے یا باتیں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہلکی پھلکی باتیں ہیں، مذاق کی باتیں ہیں، دل لگانے کی باتیں ہیں یا حرکتیں ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہی باتیں بعض دفعہ پھر برائیوں کی طرف لے جانے والی اور خدا تعالیٰ کے احکامات سے پر ہٹانے والی بن جاتی ہیں. اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ اپنی فلاح اور کامیابی کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا حاصل کرنے والوں, اپنے فضلوں اور اپنی رحمتوں کے وارث بننے والوں, اپنی جنتوں کے وارث بننے والوں کے لیے مختلف طریقے سکھائے ہیں, بتائے ہیں کہ اگر ان راستوں پر چلو گے تو اس طرح اپنی اصلاح کرو گے تو پھر میری جنتوں کے وارث ٹھہرو گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میری جنتوں تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے اس کے یہ یہ قدم ہیں, یہ یہ درجے ہیں. ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اگر میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو فردوس کے مالک ہوگے, یعنی میری اس جنت کے وارث ہوگے جو تمام جنتوں کا مجموعہ ہے. وہ اعمال کیا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث ہوگے؟ فرمایا, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے مختلف درجے ہیں. پہلا زینہ یا درجہ جو ہے وہ ہے نمازوں میں عاجزی دکھانا. دوسرا زینہ یہ ہے کہ لغویات سے پرہیز کرنا. تیسرا درجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا. پھر چوتھی سیڑھی یا درجہ یہ ہے کہ فروج کی حفاظت کرنا, یعنی شرم گاہوں کی اور اسی طرح منہ آنکھ کان وغیرہ کی بھی حفاظت کرنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا. پھر پانچواں قدم اس سیڑھی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے کیے گئے عہدوں اور وعدوں کی ادائیگی. پھر چھٹا درجہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ, یعنی ایک فکر کے ساتھ اپنی نمازوں کی بر وقت ادائیگی کی طرف توجہ رکھتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فردوس کے وارث بننے کے لیے, میری جنتوں کے وارث بننے کے لیے تمہیں یہ تمام منزلیں طے کرنی ہوں گی, ان میں سے کسی درجے کو بھی کم نہ سمجھو. یہ تمہیں بتدریج اس معیار تک پہنچانے کے لیے ہیں, اس لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا معیار ہے. اس لیے ان آیات کے شروع میں ہی بتا دیا کہ تمہاری فلاح, تمہاری کامیابی, تمہارا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا دعویٰ اسی صورت میں حقیقت ہوگا جب ہر درجے اور اس سیڑھی کا ہر قدم جس پر تم کامیابی سے چڑھ جاؤ تمہیں اگلے قدم یا اگلے درجے کی طرف لے جانے والا ہو. بس نیکیوں کی معراج حاصل کرنے کے لیے تمام نیکیاں بجا لانا ضروری ہے, اس لیے کسی ایک نیکی کو بھی کسی صورت میں بھی کم نہ سمجھو, کیونکہ آخری منزل پر پہنچنے تک ہر وقت یہ خطرہ ہے. جب تک تم آخری منزل تک پہنچ نہیں جاتے یہ خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے کہ کسی ایک قدم پر, کسی ایک سیڑھی پر سے بھی تمہارا پاؤں نہ پھسل جائے گا. اگر پاؤں پھسلا تو تم پھر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاؤ گے. اس لیے مومن وہی فلاح پانے والے ہوں گے جو ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی جنتوں تک پہنچ جائیں گے. اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو فرمایا کہ پھر فکری کوئی بات نہیں ہے, تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو, کیونکہ اب تمہاری اس محنت کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حفاظت کرے گا. تو ان آیات میں بیان کیا گیا نیکیوں کو حاصل کرنے کا ہر درجہ, کیونکہ ایک تفصیل چاہتا ہے, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے. تو ساروں کی اس تفصیل تو بیان نہیں ہو سکتی, اس وقت میں نسبتاً ذرا تفصیل سے اس سیڑھی کے دوسرے درجے یعنی والذین ہم عن اللغو معرضون کے بارے میں کچھ کہوں گا. یہ بیماری لغو باتوں کی, لغو حرکتوں کی اور لغویات میں ڈوبنے کی کچھ آج کل زیادہ جڑ پکڑ رہی ہے, اور اسی وجہ سے یہ بیماری جو ہے تقویٰ میں بھی روک پنتی ہے. اور یہ اس طرح غیر محسوس طور پر اس کا حملہ ہو رہا ہے کہ اس بیماری کی گرفت میں آنے کے بعد بھی انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس بیماری میں گرفتار ہے. اور کیونکہ پورا معاشرہ ہر جگہ میں, ہر علاقے میں, ہر ملک میں اس بیماری میں مبتلا ہے, اس لیے اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر بھی پتہ نہیں لگتا کہ ہم اس بیماری میں گرفتار ہیں. بعض قریبی عزیزوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان لغویات کی وجہ سے ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. بیویاں بھی اس وقت شور مچاتی ہیں جب ان کے اور ان کے بچوں کے حقوق مارے جا رہے ہوں. اس سے پہلے وہ بھی معاشرے کی روشنی کا نام دے کر اپنے خامدوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی ہیں, بلکہ بعض دفعہ خود بھی ان لغویات میں شامل ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح ماں باپ, دوست احباب اس وقت تک کچھ توجہ نہیں دیتے جب تک پانی سر سے اونچا نہیں ہو جاتا. نظام جماعت کو بھی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا جب تک کسی دوست یا عزیز رشتے دار کی طرف سے یہ نہ پتہ چل جائے کہ لغویات میں مبتلا ہے. تو بظاہر ایک شخص مسجد میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور جماعتی خدمات بھی بجا لا رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بعض قسم کی غلط حرکتوں میں, لغویات میں بھی مبتلا ہوتا ہے. اس لیے یہ نہایت اہم مضمون ہے جس پر کچھ کہنا ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ بعض باتیں اور حرکتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں ہوتی, حالانکہ وہ لغویات میں شمار ہو رہی ہوتی ہیں اور نیکیوں سے دور لے جانے والی ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ بعض جائز بات بھی غلط موقع پر لغو ہو جاتی ہے. اب میں کچھ تھوڑی سی تفسیریں بیان باز کرتا ہوں. علامہ فخر الدین رازی والذین ہم عن اللغو معرضون کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں, بہت سارے لوگوں نے کہا ہے. ایک یہ کہ اللغو میں تمام حرام اور تمام مکروہ شامل ہیں. دوسرے یہ کہ اللغو سے مراد صرف ہر حرام ہے. تیسرے یہ کہ اللغو کا لفظ خصوصی طور پر قول و کلام میں معصیت پر دلالت کرتا ہے. پھر یہ کہ اللغو سے مراد وہ حلال ہے جس کی حاجت نہیں. تو مختلف مفسرین نے جو مختلف معنی کیے ہیں اس کے, یعنی حرام چیزیں لغویات میں شامل ہیں، ایک تو یہ اس کی چیز ہوگی بڑی واضح ہے، مکروہ چیزیں لغویات میں شامل ہیں. پھر ایک نے یہ لکھا ہے کہ لغو کا لفظ خاص طور پر بات چیت میں غلط اور گناہ کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ایسا جائز یا حلال کام بھی جس کی کسی مومن کو ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی لغویات میں شمار ہوتا ہے. تو دیکھیں لغویات سے بچنے کے لیے کس قدر باریکی میں جا کر لوگوں نے اس کی معنی نکالے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللغو کل باطل کل معاصی لغو میں داخل ہیں، تاش گنجفا چوسر سب ممنوع ہیں، گپے ہانکنا نکتہ چینیاں وغیرہ، یعنی ہر قسم کا جھوٹ، غلط اور گناہ کی باتیں، تاش کھیلنا، اس قسم کی اور کھیلیں. آج کل دکانوں پر مشینیں پڑی ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کو جوئے کی عادت ڈالنے کے لیے، رقم ڈالنے کے بعد بعض نمبروں کی گیمیں ہوتی ہیں کہ ملاؤ تو اتنے پیسے ڈالو تو اتنے پیسے نکل آئیں گے، تو اس طرح جیتنے سے اتنی بڑی رقم حاصل ہو جائے گی. تو یہ سب لغو چیزیں ہیں. اسی طرح بیٹھ کے مجلس میں جمانا، گپے ہانکنا، پھر دوسروں پر بیٹھ کے اعتراض وغیرہ کرنا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو لغویات میں شامل ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کی وضاحت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرا کام مومن کا یہ ہے کا یعنی وہ کام جس سے دوسرے مرتبہ تک قوت ایمانی پہنچتی ہے، اور پہلے کی نسبت ایمان کچھ قوی ہو جاتا ہے. عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ مومن اپنے دل کو جو خشوع کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے لغو خیالات اور لغو شغلوں سے پاک کرے، کیونکہ جب تک مومن یہ ادنا قوت حاصل نہ کر لے کہ خدا کے لیے لغو باتوں اور لغو کاموں کو ترک کر سکے جو کچھ بھی مشکل نہیں اور صرف گناہ بے لذت ہے، اس وقت تک یہ تمام خام ہے کہ مومن ایسے کاموں سے دستبردار ہو سکے جن سے دستبردار ہونا نفس پر بہت بھاری ہے اور جن کے ارتکاب میں نفس کو کوئی فائدہ یا لذت نہیں یا لذت ہے. بس اس سے ثابت ہے کہ پہلے درجے کے بعد کہ ترک تکبر ہے، یعنی پہلا درجہ ترک تکبر ہے عاجزی دکھانا، دوسرا درجہ ترک لغویات ہے، اور اس درجے پر وعدہ جو لفظ افلاح سے کیا گیا ہے یعنی فوز مرام اس طور ترے پر پورا ہوتا ہے کہ مومن کا تعلق جب لغو کاموں اور لغو شغلوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک خفیف سا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کا ہو جاتا ہے، اور قوت ایمانی بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور خفیف تعلق اس لیے ہم نے کہا کہ لغو خیالات کے لغویات سے تعلق بھی خفیف ہی ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے فرمایا کہ باقی گناہوں کی نسبت بعض لغویات جو ہیں بڑی آسان ہوتی ہیں چھوڑنی. بس خفیف تعلق چھوڑنے سے خفیف تعلق ہی ملتا ہے. فرمایا کہ افلاح کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لغو کاموں کو چھوڑنے سے پورا کرنا ہے، لیکن جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے، ایک درجہ ہے کہ لغو کام جب انسان چھوڑتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اپنے بندے سے کچھ تعلق جوڑتا ہے، اس کے تعلق میں بھی کچھ اضافہ ہوتا ہے اور پھر ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایسے مومن کو خدا تعالیٰ کی طرف کچھ وجود ہو جاتا ہے مگر اس رجوع کے ساتھ لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو شغلوں کی پلیدی لگی رہتی ہے جس سے وہ انس اور محبت رکھتا ہے. ہاں کبھی نماز میں خشوع کی حالت بھی اس سے ظہور میں آتی ہے, لیکن دوسری طرف لغو حرکات بھی اس کے لازم حال رہتی ہیں, اور لغو تعلقات اور لغو مجلسیں اور لغو ہنسی ٹھٹھا اس کے گلے کا ہار بنا رہتا ہے. گویا وہ دو رنگ رکھتا ہے, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. تو دیکھیں یہاں آپ نے فرمایا کہ یہ لغویات جن میں ایک تعلقات ہیں تمہارے گلے کا ہار بن رہے ہوتے ہیں, یہاں جلسوں پر آتے ہیں, خطبہ جمعہ سنتے ہیں, نمازوں میں کبھی کبھی بڑے ذوق شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو لغو تعلقات ہیں یہ تمہارے گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں. ان مجلسوں اجتماعوں اور نمازوں کے بعد تمہارے دل پر جو اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے تم نیکیوں کے راستے اختیار کرنا چاہتے ہو, لیکن یہ لغو تعلقات ہیں, یہ فضول قسم کے جو لوگ ہیں اور ان فضول قسم کے لوگوں کی جو دوستیاں ہیں یہ تمہیں پھر واپس اپنے انہی راستوں پر ڈال دیتی ہیں. جلسوں کے بعد, اجتماعوں کے بعد, جمعہ کے بعد دن پر دل پر بعض بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, اور ارادہ کرتا ہے انسان کہ اب میں نے نیکی کی طرف ہی آگے قدم بڑھانا ہے. لیکن جب شام ہوتی ہے, گھر سے نکلے, بازار گئے, کوئی کام کرنے کے لیے گئے, کوئی دوست مل گیا, بڑی محبت کا اظہار کیا, بڑے طریقے سے بڑی خوبیاں گنوا کر کسی لاٹری کا تعارف کروا دیا کہ تمہارے پیسے بھی ضائع کیے اس طرح اس نے, کہ لالچ یہ دیا کہ پیسے ضائع نہیں ہوں گے لیکن حقیقت میں پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے پیسوں کے ساتھ اپنے پیسے بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے, یا پھر رقمیں جیتنے کے لیے جیسا کہ پہلے میں نے کہا مختلف جگہوں پر بعض مشینیں لگی ہوتی ہیں, بعض گیمز پڑی ہوتی ہیں, خاص طور پر نوجوان اور بچے, ویسے تو بڑے بھی اس میں کافی دلچسپی لیتے ہیں, باتوں باتوں میں ہی ان کو کھیلنے پہ لگا دیا. تو اس طرح وہ دوستوں کی باتوں میں آ گئے, یا ایسے دوست جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر بڑھتے بڑھتے دوسرے نشہ و رشہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اس طرح بگاڑنے کی کوشش کریں غلط قسم کے بیہودہ اور لغو لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں, ان سے تعلقات ختم کرنے چاہیے. ان دنوں میں, جلسہ کے دنوں میں بھی بعض دفعہ بعض ایسے نوجوان آ جاتے ہیں یہاں جو نشے کے جو عادی ہوتے ہیں, بلکہ چاہے ایک عادی ہو کوئی, کیونکہ اتنی ضرورت کر کے وہی لوگ آتے ہیں جو نشے کا کاروبار کرنے والوں کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, اور یہاں آ کر پھر نوجوانوں کو باتوں باتوں میں ان لغویات میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو لغویات ہیں ایک حد کے بعد یہ گناہ میں شمار ہونے لگ جاتی ہیں, تو اس طرح پھر آپ کو بعضوں کو ایسے لوگ گناہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر لغو مجلسیں ہیں جہاں بیٹھ کر لوگوں کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہنسی ٹھٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ تمام مجالس بھی لغو مجالس ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص طور پر یہ دن جو جلسے کے دن ہیں, یہ آپ کی اصلاح کے دن ہیں, ایک ٹریننگ کے لیے آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, ان دنوں میں اگر ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے پہ فرض کر لیں کہ ہم نے صرف اور صرف جلسے کے پروگراموں کے سے ہی فائدہ اٹھانا ہے, کسی بھی قسم کی فضول یا لغو باتوں میں نہیں پڑنا, تاکہ ہمارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں، تاکہ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم کامیابی کی سیڑھی کے اگلے قدم پر پاؤں رکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو ایسے لوگوں کی دعوت پر جو برائی کی طرف بلانے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق عمل کریں کہ واعظہ مرو باللغو مرو کراما، یعنی جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، بغیر اس وقت توجہ دیے گزر جاتے ہیں۔ تو جہاں یہ حکم ہے کہ لغو کے پاس سے وقار کے ساتھ منہ پر کر کے گزر جاؤ، وہاں اس آیت میں اس سے پہلے یہ حکم بھی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ ایسے تعلقات جو لوگوں سے ہنسی ٹھٹا کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے خلاف منصوبے بنانے والے ہیں، وہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی جھوٹی گواہی کی ضرورت پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتے۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ لوگ تمہیں بھی جھوٹ بلوانے کی کوشش کریں گے، تمہارے سے بھی ایسی حرکات سرزد کروائیں گے کہ تم بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس لیے جب کبھی ایسے لوگ تمہارے قریب آئیں تو یاد رکھو کہ شیطان تمہارے خلاف حرکت میں آ گیا ہے، اب اپنی خیر منا لو، اب تم جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم بھی جرائم میں ملوث ہونے والے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اگر تم سچے ہو، سچے بننا چاہتے ہو، اپنا دامن بچانا چاہتے ہو، تو ان لوگوں سے بچ کر رہو تاکہ ہمیشہ سچ پر قائم رہو، کیونکہ یہ سب لغو تعلقات والے لوگ ہیں، اس لیے بڑے وقار سے ان لوگوں سے پہلو بچاتے ہوئے پرے ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ ان کی دوستی کی باتوں کو، ان کی چپنی چپڑی باتیں جو ہیں، تمہیں ان لغویات میں کہیں ملوث نہ کر دیں، یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ہنسی ٹھٹھے اور دوسروں کے جذبات کا خیال نہ رکھنے والی باتیں جو ہیں، جب منہ سے نکلیں گی تو مزید برائیوں کی دلدل میں ساتھی چلی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی وارننگ دے دی ہے کہ جھوٹ جو سب برائیوں کی جڑ ہے، اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو تاکہ تمام لغویات سے بچے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں مزید کھول دیا کہ جھوٹ صرف ایسی چھوٹی برائی نہیں ہے کہ کبھی کبھی بول لیا تو کوئی حرج نہیں، یہ ایک ایسی حرکت ہے جو منافقت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہر کوئی اپنا جائزہ لے تو بڑی فکر کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر بعض دفعہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا مذاق میں یا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر وعدہ خلافی ہے، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، قرض لے کر ٹال مٹول کر دیا، وعدہ خلافی کرتے رہے، توفیق ہوتے ہوئے بھی واپس کرنے کی نیت کیونکہ نہیں ہوتی اس لیے ٹالتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی روزمرہ کے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھتا انسان. پھر میاں بیوی کے بعد جھگڑے صرف اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ خاوند نے بیوی کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ فلاں وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا, مثلا یہ وعدہ کر لیا کہ جہاں اپنے کام سے واپس آ جاؤں تو فلاں جگہ جائیں گے, اس کو پورا نہیں کیا بلکہ اپنے واپس آ کے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں کفے مارنے کے لیے چلا گیا, یا اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ میرے ماں باپ سے اس نے سلوک کرے گا یا کرے گی, کیونکہ یہ عورت اور مرد دونوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر اس کو پورا نہیں کیا. تو یہی چھوٹی چھوٹی وجہیں ہیں جو بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد پڑتی ہے جن سے, یہاں تک کہ اس کا تعلق ہے. یہ تو چیز ایسی ہے ایک دوسرے کے رشتہ داروں اور رشتوں کا خیال رکھنا ماں باپ کا, کہ یہ تو رحمی رشتوں کے زمرے میں آتا ہے, ان سے تو ویسے ہی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. وعدہ نہ بھی کیا ہو تو حکم ہے کہ حکم حسن سلوک کرو. پھر امانت میں خیانت کرنے والے ہیں, کچھ عرصہ تو اپنی ایمانداری کا روب جما لیتے ہیں کسی پر ایمانداری دکھا کے, اور اس کے بعد پھر خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام باتیں جھوٹ کی ہی قسم ہیں اور لغویات میں شمار ہوتی ہیں, کیونکہ ہر وہ چیز جو شیطان کی طرف لے جانے والی ہے وہ لغو ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدق فرما برداری کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور فرما برداری جنت کی طرف لے جاتی ہے, اور ایک شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں صدیق ہو جاتا ہے, اور جھوٹ نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانیاں دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں, اور ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب شمار ہونے لگتا ہے. دیکھیں جھوٹ ایک ایسی لغو حرکت ہے کہ جب عادت بن جائے تو ایسے شخص کا شمار اللہ کے نزدیک کذاب کے طور پر ہوتا ہے, اور کاذب جو ہے جھوٹا جو ہے وہ پھر کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوتا بلکہ ہدایت سے دور جانے والا ہوتا ہے, اور پھر اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں سے حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو بہتان لگایا ہوگا, اور کسی کا مال کھایا ہوگا, اور کسی کا خون بہایا ہوگا, اور کسی کو مارا ہوگا, بس اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا ہوگا. اگر اس کے نیکیاں اس کا حساب برابر ہونے سے قبل ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے جو گناہ ہیں اس ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے, اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو دیکھیں ان لغویات کی وجہ سے جو اس سے سرزد ہوئی ہوں گی اس کا نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہر سیڑھی پر قدم رکھنا ضروری ہے, ورنہ انجام کار ایسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے. بس کسی پر بلا وجہ الزام تراشی کرنا یا کسی کا مال کھانا یا جھوٹا موٹا یا اس کے تھوڑا بہت جو ہے معمولی سا کسی بات کو سمجھنا کہ ایسا گناہ نہیں ہے, کوئی ایسی گناہ کی حرکت کر لینا, تو فرمایا کہ اس کی سزا بھی کسی کا خون بہانے کے برابر ہے. بادلوں کی عادت ہوتی ہے یوں ہی بدزنی کرتے ہوئے الزام لگا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے, یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں نے میری شکایت کی ہوگی, یا فلاں نے فلاں شخص کو میرے خلاف ابھارا ہے، وہ تو ہے ہی ایسا اور ویسا، تو بلا سوچے سمجھے ایسے الزام لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر تو دوسرے شخص نے تمہارے خلاف واقعی ایسی حرکت کی ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہے. تم کیوں بہتان لگا کر ان لغویات میں پڑھ کر اپنے پر اس کا بھی گناہ لیتے ہو؟ پھر ایک دوسرے کا مال بھی بعض لوگ ہوشیاری دکھائے کھا جاتے ہیں. یاد رکھو تم نے اس دنیا میں تو ہوشیاری دکھا لی، لیکن اس دن کا خیال بھی کرو جس کہ جب جس کا مال کھایا ہے اس کا گناہ بھی اس حدیث کے مطابق، یہ جو انذار کیا گیا ہے کہ صرف اس مال کھانے والے کے سر پہ ہی پڑے گا. اس لیے اس دنیا میں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہر ہلکی سی برائی بھی جو ہے وہ بھی بعض دفعہ خوفناک انجام تک لے جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا چاہیے، اس کو فضل مانگتے رہنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس بات کو ترک کر دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ دوسروں کو مشورے دینے لگ جاتے ہیں. کسی نے کوئی مشورہ نہ بھی پوچھا ہو تو آتن مشورہ دیتے ہیں، یا بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کسی کی دل شکنی کا یا اس کے لیے مایوسی کا باعث بن جاتی ہے. مثلا کسی نے کار خرید لی، کہہ دیا یہ کار تو اچھی نہیں، فلاں زیادہ اچھی ہے، اور وہ بیچارہ پیسے خرچ کر کے لے کے آتا ہے ایک چیز، اس پہ اعتراض کر دیا، یا کوئی اور اسی طرح کی چیز لی اس پہ اعتراض کر دیا. تو اس کی وجہ سے پھر دوسرا جو ہے فریق جس پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر بعض دفعہ مایوسی میں چڑ بھی جاتا ہے اور پھر تعلقات بھی اثر پڑتا ہے. تو بلا ضرورت کی جو باتیں ہیں وہ بھی لغویات میں شمار ہوتی ہیں. پھر بعض دفعہ یہ ہے کہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، تیسرا بلا وجہ ان میں دخل اندازی شروع کر دے، تو یہ بھی جو ہے غلط چیز ہے، لغویات میں اس کا شمار ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رہائی یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغ کاموں اور لغ باتوں اور لغ حرکتوں اور لغ مجلسوں اور لغ صحبتوں سے اور لغ تعلقات سے اور لغ جوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام لغویات جن کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے، یہ کیا ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں آیا، کسی پر الزام تراشی کرنا بغیر ثبوت کے، کسی کو بلا وجہ بدنام کرنا، اس کے افسران تک اسی غلط رپورٹ کرنا، عدالتوں میں بلا وجہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے کسی کو کھینچنا، گھریلو جھگڑوں میں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر گندے اور غلیظ الزام لگانا، پھر سینما وغیرہ میں یا گھر میں بیٹھ کر بعض فلمیں گھروں میں بھی لے آتے ہیں لوگ، گندی فلمیں دیکھنا، تو یہ تمام لغویات ہیں. پھر انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، یہ بھی آج کل کی بہت بڑی لغو چیز ہے ایک لحاظ سے، اس نے بھی کئی گھروں کو اجاڑ دیا ہے. ایک تو یہ بڑا سستا ذریعہ ہے رابطے کا، پھر اس کے ذریعے سے، ان رابطوں کے ذریعے سے پھرتا پھراتا رہتا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں بعض لوگ. شروع میں شغل کے طور پر ہو رہا ہوتا ہے سب کام، پھر بعد میں یہی شغل جو ہے وہ عادت بن جاتا ہے، گلے کا ہار بن جاتا ہے، وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے، اور نشہ بھی لغویات میں ہے، کیونکہ جو اس پر بیٹھتے ہیں وہ اس بعض دفعہ جب عادت پڑ جاتی ہے تو فضولیات کی تلاش میں گھنٹوں بلا وجہ بے مقصد وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب لغو چیزیں ہیں۔ آج کل بعض ویب سائٹس ہیں جہاں جماعت کے خلاف یا جماعت کے کسی فرد کے خلاف گندے گلیز پروپیگنڈے یا الزام لگانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو لگانے والے تو خیر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی دانش میں، اپنی عقل کے مطابق، کہ یہ مغلظات وقت کے وہ جماعت کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، حالانکہ ان کی ان لغویات پر کسی کی بھی کوئی نظر نہیں ہوتی۔ جماعت کا شاید اشاریہ 1% بھی طبقہ اس کو نہ دیکھتا ہو، اس کا پتہ بھی نہ ہو شاید۔ بہرحال یہ تمام لغویات ہیں، اس لیے وہ جو ان گندے غلیظ الزاموں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض نوجوانوں میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، تو اس جوش کی وجہ سے وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ جماعت کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے، اگر کوئی اعتراض کسی کی نظر میں قابل جواب ہو، کسی کی نظر سے گزرے، تو وہ اعتراض ان کو بھیج دینا چاہیے۔ ہر ایک کو پتہ ہے جو انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں اس کا پتہ کیا ہے۔ تو اور اگر کسی کے ذہن میں اس اعتراض کا کوئی جواب آیا ہو تو جواب بھی شک بھیج دیں، لیکن وہاں پر خود جواب نہیں دینا کسی کے اعتراض کا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو جواب دینا صحیح نہ آتا ہو، کیونکہ جہاں آپ بھیجیں گے وہ خود ہی چیک کر لیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جواب کا اعتراض دینا بھی ہے کہ نہیں، یا یہ صرف لغویات اور وقت کا ضائع ہے اس معاملے میں پڑھنا، کیونکہ اعتراض کرنے والے کی اصلاح تو ہونی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ان کا یہ مقصد ہو، یہ نیت ہو کہ انہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے یا کوئی فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر اتنی غلیظ اور گندی زبان استعمال نہیں ہوتی، کوئی شریفانہ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اور بعض اعتراضوں کے جواب کا تو دوسرے کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس جواب ہو تو جواب بھیج دیں، اس جماعتی نظام کے تحت وہ آپ ہی نظام اس کو دیکھ لے گا کہ آیا یہ جواب درست ہے جو آپ نے بھیجا ہے، یا اس سے بہتر جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جماعت کے کسی بھی فرد کا وقت بلا مقصد ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جس حد تک ان لغویات سے بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے، اور جو بہتر مقصد ہے اس ایجاد کا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، علم میں اضافے کے لیے اس کو استعمال کریں، اس انٹرنیٹ کی ایجاد کو۔ یہ نہیں ہے کہ یا اعتراض والی ویب سائٹ تلاش کرتے رہیں، یا پھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کے آج کل مستقل باتیں کرتے رہیں، چیٹنگ جسے کہتے ہیں، کہ بعض دفعہ یہ چیٹنگ جو ہے مجلسوں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اس میں بھی پھر فضول لوگوں کے الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وسیع پیمانے پر مجلس کی شکل بن چکی ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر غلط صحبتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی لغویات میں شمار ہوتی ہیں، ان سے بھی بچو۔ اگر براہ راست ان مجلسوں اور ان صحبتوں میں نہیں بھی شامل ہو تو پھر بھی ایسی مجلسوں اور ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا جہاں غیر تعمیری گفتگو یا کام ہو رہے ہوں تمہیں بھی متاثر کر سکتا ہے۔ پھر بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، کسی شخص کا تمہارے بڑا اچھا اثر ہے، اس کی ہر بات کو بڑی اہمیت دیتے ہو، لیکن اگر وہ نظام جماعت کے خلاف بات کرتا ہے، یا امیر کے خلاف بات کرتا ہے، یا کسی عہدیدار کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اس میں یقین کر لیتے ہو، حالانکہ اس وقت اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے وہ سچ اور حق بات ہی کہہ رہا ہے، بلکہ انصاف اور عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نظام تک بات پہنچاؤ. یہ بات اس بات کرنے والے کو بھی کہو کہ اگر یہ بات ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو امیر تک بات پہنچاؤ یا بالا انتظام تک بات پہنچاؤ تاکہ اصلاح ہو جائے. تو جب آپ اس طرح کہیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص صحیح نہیں، کیونکہ وہ نہ خود بات آگے پہنچانے پر راضی ہوگا اور نہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ یہ بات آگے پہنچائیں. ایسے لوگوں کا کام صرف باتیں کرنا اور فتنہ پھیلانا ہوتا ہے. اس لیے ایسے تعلقات لغو تعلقات ہیں، ان سے بھی بچیں. پھر فرمایا کہ بعض وقت تمہارے جوش بھی لغو ہوتے ہیں، کہیں سے اٹھتی اٹھتی بات اپنے بارے میں یا اپنے کسی عزیز کے بارے میں سن لی اور فوراً جوش میں آ گئے، اور جس کی طرف بات منسوخ کی گئی ہے اسے لڑنے مارنے پر آمادہ ہو گئے. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو لغویات ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. زبان ایک ایسی چیز ہے جس کا اچھا استعمال سب کو آپ کا گرویدہ بنا سکتا ہے، اور اس کا غلط استعمال دوست کو بھی دشمن بنا سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاوے. زبان وجود کی ڈیوڑی ہے، اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے. جب خدا تعالیٰ ڈیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب ہے. یعنی ہمارے جسم کا جو اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے، جو مین گیٹ ہے، راستہ ہے، وہ زبان ہے. اگر یہ لغو اور فضول باتوں سے پاک ہے تو سمجھو کہ تمہارے وجود میں داخل ہونے کا راستہ صاف اور پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ خوبصورت، پاک اور صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس طرح تمہاری اس پاک زبان کی وجہ سے خدا تعالیٰ بھی تمہارے قریب آ جائے گا. تو جب تمہاری پاک زبان سے خدا تعالیٰ تمہارے اتنے قریب آ گیا تو پھر عین ممکن ہے کہ تمہارے دوسرے اعمال بھی ایسے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے اعمال ہوں، اور پھر تمہارا سارا وجود خدا تعالیٰ کا پسندیدہ وجود بن جائے. پھر آج کل کی لغویات میں سے ایک چیز سگریٹ وغیرہ بھی ہیں، جیسے کچھ تھوڑا سا مختصر پہلے میں ذکر کر رہا ہوں. نوجوانوں میں اس کی عادت پڑتی ہے اور پھر تمام زندگی یہ جان نہیں چھوڑتی، سوائے ان کے جن کی قوت ارادی مضبوط ہو. اور پھر سگریٹ کی وجہ سے اور نشوں کی بھی بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے امریکہ سے تمباکو نوشی کے متعلق اس کے بہت سے مجرب نقصان ظاہر کرتے ہوئے اشتہار دیا، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سنایا گیا اشتہار. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں ہم اس لیے اسے سنتے ہیں کہ اکثر نو عمر لڑکے، نوجوان، تعلیم یافتہ بطور فیشن ہی کے اس بلا میں گرفتار و مبتلا ہو جاتے ہیں، تا وہ ان باتوں کو سن کر اس مضر چیز کے نقصانات سے بچیں. یعنی کہ جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یہ باتیں جب سنیں تو ان کے نقصانات سے بچیں. فرمایا اصل میں تمباکو ایک دھواں ہوتا ہے جو اندرونی اعضاء کے واسطے مضر ہے. اسلام لغو کاموں سے منع کرتا ہے اور اسی میں نقصان ہی ہوتا ہے، لہذا اس سے پرہیز ہی اچھا ہے. تو وہ لوگ جو اس لغو عادت میں مبتلا ہیں کوشش کریں کہ اس سے جان چھڑائیں، اور والدین خاص طور پر بچوں پر نظر رکھیں، کیونکہ آج کل بچوں کو نشوں کی عادت بھی ڈالی جاتی ہے باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہو جاتا ہے کہ برے حال ہو جاتے ہیں بیچارے بچوں کے. یہاں بھی دیکھیں آپ کس قدر لوگ ان نشوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ان ملکوں میں جن میں آپ رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے سگریٹ پینے کی وجہ سے حشیش یا دوسرے نشوں میں مبتلا ہو گئی، اور اپنے کاموں سے بھی گئے، اپنی ملازمتوں سے بھی گئے، اپنی نوکریوں سے بھی گئے، اپنے کاروباروں سے بھی گئے، اپنے گھروں سے بھی بے گھر ہوئے اور زندگیاں برباد ہوئیں، بیوی بچوں کو بھی مشکل میں ڈالا، خود پارکوں یا فٹ پاتھوں یا پلیوں کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں، گندی گلیز حالت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ڈسٹ بنوں سے گلی سڑی چیزیں چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان سارا وجہ جو ہے اس لغو عادت کی وجہ سے ہی ہے. اس لیے کسی بھی لغو چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں پھر بڑی بن جایا کرتی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے ومن حسن الاسلام ترک و مالا یعنی ہے، یعنی اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو وہ چھوڑ دی جاوے. اسی طرح پر یہ پان، حکا، زردہ یعنی تمباکو جو پان میں کھاتے ہیں، افیون وغیرہ، ایسی ہی چیزیں ہیں. بڑی سادگی یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر کوئی اور بھی نقصان ان کا بفرض محال نہ ہوتا ہو تو بھی اس سے ابتلا آ جاتے ہیں اور انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے. مثلا قید ہو جاوے تو روٹی تو ملے گی لیکن بھنگ، چرس یا اور منشی اشیاء نہیں دی جائیں گی، یا اگر قید نہ ہو کسی ایسی جگہ میں ہو جو قید کے قائم مقام ہو تو پھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں. عمدہ صحت کو کسی بیہودہ سہارے سے کبھی ضائع کرنا نہیں چاہیے. شریعت نے خوب فیصلہ کیا ہے کہ ان مضر صحت چیزوں کو مضر ایمان قرار دیا ہے، اور ان سب کی سردار شراب ہے. یہ سچی بات ہے کہ نشوں اور تقویٰ میں عداوت ہے، افیون کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے، طبی طور پر یہ شراب سے بھی بڑھ کر ہے، اور جس قدر کو لے کر انسان آیا ہے ان کو ضائع کر دیتی ہے. اور اب تو افیون سے بھی زیادہ خطرناک نشے پیدا ہو چکے ہیں. بس ان لغویات سے بچنے والے ہی تقویٰ پر قائم رہ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب پانے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں جس نے فرمایا کہ افیون کا نشہ جو ہے شراب سے بڑھ کر، اس کا مطلب یہ ہر مطلب نہیں ہے کہ شراب کبھی پی لی تو کوئی حرج نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ حرام ہے ان ملکوں میں، کیونکہ شراب بہت عام ہے اور صوبتیں بھی ایسی مل جاتی ہیں جہاں شراب پینے والے مل جاتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس بارے میں. فرمایا کہ شراب جو ام الخبائث ہے اسے حلال سمجھا گیا ہے، اس سے انسان خشوع و خضوع سے، جو کہ اصل جزو اسلام ہے، بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. ایک شخص ہو کہ رات دن نشہ میں رہتا ہے، ہوش اس کے بجائے ہی نہیں ہوتے، تو اسے دوسری بدیوں کے ارتکاب میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ موقع موقع پر ہر ایک بات مثل زنا چوری، کمار بازی وغیرہ کر سکتا ہے. ہماری شریعت نے قطعاً اس کو بند کر دیا ہے اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے تاکہ خدا کا تعلق ٹوٹ جاوے. تو شراب کا جو نشئی ہے وہ بھی مختلف جرائم میں گرفتار ہوتا ہے، بلکہ ان ملکوں میں بھی جہاں جہاں شراب کی اجازت ہے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ نشے میں بعض غلط قسم کی حرکات کر جاتے ہیں، پھر جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض یہاں کے معاشرے کے مطابق بعض شریف لوگ بھی جو ہیں بظاہر شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں اور گرے پڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے. پھر جوا وغیرہ ہیں، یہ بھی لغویات ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. شرابیوں کو عام طور پہ جوا کھیلنے کی بھی عادت ہوتی ہے، کسی بھی نشہ کرنے والوں کو عادت ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بنے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لغویات اور فضولیات میں شمار ہیں، اس لیے ان سے بچو. پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ، کیا ہی عمدہ قرآنی تعلیم ہے کہ انسان کی عمر کو خبیث اور مضر اشیاء کے ضرر سے بچا لیا. یہ منشی چیزیں، شراب وغیرہ، انسان کی عمر کو بہت گھٹا دیتی ہیں، اس کی قوت کو برباد کر دیتی ہیں اور بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں. یہ قرآنی تعلیم کا احسان ہے کہ کروڑوں مخلوق ان گناہ کے امراض سے بچ گئی جو ان نشہ کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. اور یہ تو آج کل کی میڈیکل میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ شراب جو ہے ہزاروں دماغ کے جو سیل ہیں، خلیے ہیں، ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے. اور آہستہ آہستہ آدمی کی بہت ساری جو دماغی کمزوریاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شراب وغیرہ، تو اس میں شراب کے ساتھ اور بھی نشے جو آج کل نئے نئے نکل آئے ہیں شامل ہو گئے ہیں. بس ان ملکوں میں رہتے ہوئے خاص طور پر جہاں منظم طریقوں سے نشوں کا کاروبار ہوتا ہے اور شراب کی تو ویسے بھی یہاں اجازت ہے، بہت استغفار کرتے ہوئے اور اپنے پہلو بچاتے ہوئے ان چیزوں سے بچیں اور بچنے کی کوشش کریں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر بدی اور گند میں رہنا صرف خدا کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اس میں خدا تعالیٰ پر ایمان میں بھی شک ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا، اور زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ وسوسے جو بلا ارادہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوتا. جب پکی نیت انسان کسی کام کی کرے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے. اچھا آدمی وہی ہے جو دل کو ان باتوں سے ہٹا دے، ہر ایک عضو کے گناہوں سے بچے، ہاتھ سے کوئی بدی کا کام نہ کرے، کان سے کوئی بری بات، چگلی، غیبت، گلہ وغیرہ نہ سنے، آنکھ سے محرمات پر نظر ڈالے، پاؤں سے کسی گناہ کی جگہ چل کر نہ جاوے. پھر آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں بعض عادتیں چھوٹ نہیں سکتی، کہ انسان فرماتے ہیں کہ انسان عادت کو چھوڑ سکتا ہے بشرطے کہ اس میں ایمان ہو. اور بہت سے ایسے آدمی دنیا میں موجود ہیں جو اپنی پرانی عادات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہمیشہ سے شراب پیتے چلے آئے ہیں فرمایا دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہمیشہ سے شراب پیتے چلے آئے ہیں بڑھاپے میں آ کر جبکہ عادت کا چھوڑنا خود بیمار پڑنا ہوتا ہے، یا بلا کسی خیال کے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور تھوڑی سی بیماری کے بعد اچھے بھی ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ میں حقہ کو نہ منع کرتا ہوں نہ جائز قرار دیتا ہوں، مگر ان صورتوں میں کہ انسان کو کوئی مجبوری ہو یہ ایک لغو چیز ہے اور اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ بہت قابل فکر یہ ارشاد ہے کہ ہر ایک زانی، فاسق، شرابی، خونی، چور، قمارباز، خائن، مرتشی، غاصب، ظالم، دروگو یعنی جھوٹ بولنے والا، جالساز اور ان کا ہم نشین، ان میں بیٹھنے والا بھی، اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بڑے بڑے گناہ کرنے والوں، لوگوں کے حق مارنے والوں، لوگوں پر ظلم کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، دھوکہ دینے والوں، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنے والوں، بری مجلس میں بیٹھنے والوں کو ایک ہی زمرے میں شمار کیا ہے. اور فرمایا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان کے دعوے کے بعد ہم میں کہیں کوئی برائی تو نہیں، یا ہم ایسی برائیاں کرنے والوں میں بیٹھنے والے تو نہیں، ہماری مجالس پاکیزہ ہیں، ہمارے اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. آج سے جماعت احمدیہ جبنی کا جلسہ سلانا شروع ہو گیا ہے. ان جلسوں کا مقصد بھی اپنے روحانی معیار کو بلند کرنا اور اپنے اندر نیکیوں کو قائم کرنا ہے. بس ان دنوں میں ایک تو دعاؤں پر زور دیں، اپنے لیے بھی، اپنے ماحول کے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی بہت دعائیں کریں. دوسرے، ہر ایک اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کیا کیا لغویات اس میں پائی جاتی ہیں. پھر ہر برائی، کیونکہ ہر برائی جو ہے وہ لغو ہے، یا ہر لغو حرکت یا بات جو ہے وہ گناہ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس جلسے کو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کوئی دنیاوی جلسہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کو، بلکہ یہ ایک دینی اور روحانی جلسہ ہے، ایک دینی اور روحانی اجتماع ہے. یہاں کسی خرید و فروخت یا صرف میل ملاقات کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. حضرت مسلم عود نے تو فرمایا تھا ایک دفعہ کہ ہمیں ان مجلسوں کو ان قواعد کے تحت لانا چاہیے جو حج کے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مثلا فسق کے تشریح میں آپ نے فرمایا کہ اور معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ ہر کے بدکلامی کرنا، گالیاں دینا، گندی باتیں کرنا، گندے قصے سنانا، لغو اور بیہودہ باتیں کرنا، جسے پنجابی میں گپے مارنا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی حج کو جائے تو اسے کسی بھی قسم کی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ بدکلامی کرنی چاہیے، نہ گندے قصے کرنے چاہیے وغیرہ. پھر فرمایا کہ دوسری چیز جو حج کے لیے ہے وہ ہے فسوق. اس کے معنی ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر نکل جانا. تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ نظام کی اطاعت اور اس کے ساتھ پورا تعاون آپ کا فرض ہے. پھر آپس میں بعض باتوں پر رنجشیں اور پھر بعض دفعہ تلخلائیاں بھی ہو جاتی ہیں جب کٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو یہ سب لغو چیزیں ہیں. نظام جماعت کی یا یہاں کا جلسے کا جو نظام ہے اس کی ہدایات سے انحراف، یہ بھی لغویات میں شمار ہوتا ہے. پھر جدال آتا ہے تو فرمایا کہ یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ان تلخ کلامیوں کی وجہ سے، ان رنجشوں کی وجہ سے بعض وقت لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. پھر بعض دفعہ کسی ڈیوٹی والے سے یا کسی ڈیوٹی والی سے، کارکنہ سے کوئی ایسی بات ہو جائے، مثلا کسی بچے کو کچھ کہہ دیا تو اس پہ ان کے ماں یا باپ لڑنے مارنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تو ان باتوں سے بچنا چاہیے. بس کوشش کریں کہ ان دنوں میں ان تمام برائیوں اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور سب شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بنائے.
الحمد لله نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں حضور اقدس کے فرمودہ نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج